السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامات قیامت، تیسری نشست. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فتنے بارش کے قطروں کی مانند گرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے یہ فرمایا تھا. اور واقعی میں اگر ہم آج کے حالات پر نظر ڈالیں، اور خصوصاً آج ہم اپنی جنریشن، جو آنے والی ہماری نئی نسل ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں فکر بہت زیادہ ہونے لگتی ہے. اور بعض اوقات یہ فکر ہماری اتنی بڑھتی ہے کہ نیند بھی ہمیں نہیں آتی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا. الحمدللہ ہمارا دور جیسا بھی تھا، اللہ کا شکر ہے، پھر بھی آج کے دور سے بہتر تھا. جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے نبی سے کیا بات سنی ہے، کہ ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا، یعنی زیادہ فتنے بڑھ جائیں گے. اور ایک دفعہ اللہ کے رسول نے خود یہ بات فرمائی تھی کہ اے قبر والو، تم سکون میں ہو، تم آج وہ فتنے نہیں دیکھ رہے ہو جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی جو لوگ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے جانے کے بعد اور نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں. یعنی ہر آنے والا دور پہلے والے دور سے ورسٹ ہوتا ہے، سمجھے، فتنوں کے معاملے میں. اور واقعی میں ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھتے ہیں. کیسے بھی صحیح، آپ دیکھیں کہ پہلے جو سسٹم تھا، جب ٹی وی آیا تھا، اور ٹی وی کو ہم لوگ بہت خراب سمجھتے تھے کہ ٹی وی کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہیں، اس کی وجہ سے لوگ نہ عبادت کرتے ہیں نہ اور بہت ساری چیزیں جیسی تھیں ایکس وائی زیڈ. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ٹی وی سے بہتر طور پر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سے غلط کام بھی لے سکتے ہیں، لیکن کم از کم ٹی وی تھا. تو دیکھیں، آپ لوگ خود غور کریں کہ ٹی وی تھا تو سب لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر ایک ٹی وی کے سامنے دیکھتے تھے، اور یہ بات سب کو معلوم تھی کہ کوئی بری چیز نہیں دیکھی جائے گی، کوئی غلط چیز نہیں دیکھی جائے گی، کوئی فحش چیزیں نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ والدین، بچے، بڑے بھائی بہن سارے لوگ ساتھ میں ہوتے تھے. پھر جب وہ ٹی وی کا دور گیا، اور جب یہ انٹرنیٹ کا دور آیا، لیپ ٹاپ، موبائل، کمپیوٹر، یا پھر زمانے نے اور ترقی کی اور الگ الگ اپنے اپنے کمروں میں ٹی وی آنے لگی، تو اس سے کیا ہوا، اور مزید ماحول بگڑتا چلا گیا. اور اب تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس پر ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز، ورسٹ سے ورسٹ بھی، بے حیائی کی ہر چیز موجود ہے، اور اچھے سے اچھی چیز بھی موجود ہے. لیکن یہ جو ایج ہوتی ہے، جو ٹین ایج ہم جس کو کہتے ہیں، یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس میں شیطان بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے. بچوں کو خود کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، ان کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا نہیں آتی. اب اگر ہم نے ان کی صحیح سے پرورش نہیں کی، یا ہم نے ان کو صحیح بات نہیں بتائی، یا ہم نے ان کو اس کے اچھے برے نتائج سے آگاہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہم 24 گھنٹے تو والدین بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، پھر آپ کب تک ساتھ میں ہیں؟ جب تک کہ بچے 12 تک ہیں، 10 تک ہیں، اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں کو آج کل پڑھائی کے لیے جو سسٹم آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے، آپ کو بچوں کو بھیجنا ہی ہے، تو آپ ہر جگہ تو بچوں کے ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ ان سے ہر بار تو نہیں پوچھ سکتے کہ تم کیا کر رہے تھے. تو یہ چیز ہمیں ان کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کو ان کے اندر ہم اس طرح سے بٹھا دیں، ان کے دلوں کے اندر وہ پیوست ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم، الخبیر، السمیع، البصیر، وہ سب جاننے والا ہے، وہ سب دیکھنے والا ہے، وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے، اور جو تمہارے دلوں کے اندر خیالات آتے ہیں اس سے بھی وہ واقف ہے. تم تنہائی میں کچھ کام کرو یا تم سب کے سامنے کام کرو، اس کو اس کی خبر ہے. تم کوئی بات چھپا کر کرو، تم کوئی بات ظاہر کر کے کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان لیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. یعنی جو ایک بات ہمیں نظر آتی ہے کہ بچپن سے بچوں کے دل میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کی خبر رکھے ہوئے ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اچھا کام کر رہے ہو، وہ بھی اس کو خبر ہے. تم کوئی برا کام کر رہے ہو، وہ بھی اس کو خبر ہے. ماں باپ تو ہر جگہ نہیں دیکھ سکتے، ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں بھلا. تو بہرحال یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کے اندر بٹھانی چاہیے اور ان کا ایمان پختہ کرنا چاہیے. آج کی جو احادیث ہیں، فتنوں کی شدت، شدت الفتن، قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ زندہ لوگ مردوں پر رش کریں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، رواه البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا. اب آپ سوچیں، یعنی ایک اور روایت میں مزید جو وضاحت موجود ہے کہ انسان یہ تمنا اپنی دینداری کی وجہ سے نہیں کرے گا، بلکہ دنیا کے مصائب اور آلام سے تنگ آ کر کرے گا. یعنی اس قدر اس کو مصیبتیں اور پریشانیاں گھیر لیں گی کہ جس کی بنا پر وہ خواہش کرے گا کہ یہ قبر والے کی جگہ میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور آپ خود دیکھیں کہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان سوچتا ہے کہ کاش میں زندہ ہی نہ رہتا, اتنی مشکلات مجھ پر آئی ہیں. اور یہ جو مصیبتیں ہیں اور یہ مشکلات ہیں, یہی دراصل فتنے ہیں, یہ آزمائش ہیں. اصل میں فتن کہتے کس کو ہیں؟ جو فتن کے معنی ہیں, اگر فتنوں کے معنی اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ سونے کو جب تپایا جاتا ہے تاکہ اس کا جو میل کچیل ہے وہ الگ کر دیا جائے اور جو خالص سونا ہے وہ بچ جائے, اس کو اسی پروسیس کو فتن کہا جاتا ہے. اور یہ آزمائش کے معنی میں بھی ہے, یہ خالص نکھر کر آنے کے معاملے میں بھی ہے کہ یہ فتنے یا یہ مشکلیں مصیبتیں بعض اوقات انسان کو بالکل خالص کھڑا کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم نے سمجھ رکھا کہ یوں ہی چھوڑ دیا جاؤ گے, تمہیں آزمایا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون سچے ہیں اور کون صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں ایمان کا. تو ایسے نہیں, یہ آزمانا, یہ فتنے کیا ہے, یہ فتنوں میں ڈالا جاتا ہے. فتنے دراصل یہ جو آزمائش ہے جس سے انسان گزر کر, ایک بھٹے سے, آگ کی بھٹے سے گزر کر وہ سونا اور کندن بن جاتا ہے, نکھر جاتا ہے وہ بالکل. جتنا تپایا جائے گا سونے کو, جتنا اس کو جلایا جائے گا تو خالص ہوتا چلا جائے گا. تو انسان بھی اسی بھٹے سے گزر کر, آزمائشوں کی بھٹے سے گزر کر خالص بن جاتے ہیں, خالص مومن کندن بن جاتے ہیں. تو بہرحال یہ فتنے انسان کو بعض اوقات کفر میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور اگر ایمان سلامت ہے اور ثابت قدم ہے, ایمان پر استقامت ہے, تو پھر یہ اس کو کندن بنا دیتے ہیں. بعض فتنے ایسے تند و تیز ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کی ہر چیز, مثلا دین, ایمان, معاشرت, تہذیب, تمدن وغیرہ کو بہالے جائیں گے. سوچے ذرا کتنے شدید ہوں گے وہ. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یعد الفتن منہن ثلاثۃ لا یکدن یدرن شیئا ومنہن فتن کریاہ السیف منہ صغار ومنہ کبار رواہ مسلم. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے شمار کرتے ہوئے فرمایا, ان میں سے تین فتنے ایسے ہیں جو قریب قریب کچھ نہ چھوڑیں گے. ان میں سے بعض فتنے ایسے بھی ہوں گے جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے, ان میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے, کچھ بڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یعنی بہت سارے فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمار کر رہے تھے, ان میں سے کچھ فتنوں کے بارے میں آپ نے فرمایا, اور وہ تین فتنے وہ کیا آپ نے فرمایا کہ جو انسان کی ہر چیز لے کے چلے جائیں گے, کچھ بھی نہ چھوڑیں گے, اور گرمی کی آندھیوں کی طرح ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا جب لو چلتی ہے, یعنی ایک تو ہوتی ہے نا ٹھنڈی ہوائیں چلنا اور طوفان کا آنا, اور ایک ہوتا ہے لو کے تھپیڑے جب چلتے ہیں نا, اور یہ آپ ریگستان میں کبھی اس کو محسوس کرے گا, اس کی جو شدت ہے وہ ریگستان میں محسوس ہوتی ہے. اور یقین جانے کہ اتنا خطرناک طوفان ہوتا ہے جو دھوپ کے دنوں میں آتا ہے, اور بہت اپنی شدت پر ہوتی ہے دھوپ, اور اس میں ہوا چلتی ہے تیز لو, اور جب وہ ریت اڑتی ہے تو وہ ایسی لگتی ہے چہرے پر, کہا جاتا ہے کہ اس سے زخم پڑ جاتے ہیں چہروں پر. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عرب لوگ جو رومال ڈالتے ہیں جس کو گترا کہتے ہیں, اور وہ رومال دونوں طرف سے گالوں پر ان کے آ جاتا ہے, اور بیچ میں وہ اس کے اوپر رنگ سے لگاتے ہیں تاکہ وہ اڑے نہ کپڑا. تو وہ دراصل اس لیے لگاتے تھے تاکہ وہ جو ریت کے تھپیڑے جب چلتے ہیں, لو کے تھپیڑے, تو وہ ان کو چہرے پر آ کر زخمی نہ کرے, اس قدر خطرناک ہوتی ہے وہ تیز لو. تو اللہ کے رسول نے اس کو اس سے تشبیہ دی ہے. آپ سوچیں کہ امیجن کریں آپ کے کتنی تیز ہوں گے وہ فتنے, کتنے تیز و تند ہوں گے کہ جو گرمی کے تھپیڑوں کی طرح ہوں گے, آندھیوں کی طرح ہوں گے, اور کچھ چھوٹے ہوں گے, کچھ بڑے ہوں گے. اور اس میں دراصل پھر کیا ہے کہ دین, سب سے پہلے انسان کا دین آتا ہے, ایمان, پھر اس کا رہن سہن, یعنی جو اسلامی طرز معاشرت ہے وہ آتی ہے, پھر تہذیب. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہر قوم کی کچھ نہ کچھ تہذیب ہوتی ہے, اور مسلمانوں کی تہذیب کیا ہے, حیا ہے دیکھا جائے تو. تمدن یعنی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, رہن سہن ہے, اٹھنا بیٹھنا, پہننا اوڑھنا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ کیسے ہو گیا کہ آج دین بھی نہیں ہے آج ہمارا, سوائے چند لوگوں کے. ایمان تو ہم نے بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بیچ دیا, اپنا چھوڑ دیا. ہم کہتے کہ لو آج کے دور میں بھلا ایمان, ایسے ایمان تھوڑی رکھا جا سکتا ہے, یہ تو 14 سال پرانی باتیں ہیں. بزنس کے لیے تو آپ کو چھوٹا موٹا جھوٹ کہنا ہی پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ تو دھوکا آپ کو دینا ہی پڑے گا. کچھ چیز سیل کرنی ہے تو اس کی اگر ہر چیز ہم نے نمایاں کر دی تو وہ سیل کیسے ہوگی, لہٰذا چھپا دو برائیوں کو اس میں جو نقص ہے, کمی ہے. تو یہ ایمان تو ایسے ہی چلا گیا سمجھ لیں, اور اسلام تو ہم نے بہت پہلے چھوڑ دیا. یعنی ہم آج اپنے زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے ہماری تو شامت آ جائے گی. معاشرت, ہمارا جو طریقہ ہے رہنے کا, جو مسلمانوں کی سوسائٹی ہو سکتی ہے وہ سوسائٹی کیسے ہونی چاہیے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ آپ کو اکا دکا کچھ بالکل ہی خال خال ایسے نظر آئیں گے آپ کو کچھ ایریاز جہاں پر مسلمانوں کی کچھ نمایاں شان ہے یا مسلمانوں کی کچھ قدرے باقی ہیں. ادر وائز آپ دیکھیں کہ بالکل ختم ہی ہوتے جا رہا ہے. تو تہذیب و تمدن، ایک دور وہ کیا تھا کہ مسلمانوں نے نئے نئے شہر آباد کیے تھے، مسلمان ہی ہر چیز یعنی تحقیق کرتے کرتے وہ لوگ اتنے آگے بڑھتے گئے تھے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ایجاد کر لیا۔ ایون گھڑی آپ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ آنکھوں کا پہلا آپریشن مسلمانوں نے کیا تھا۔ بھاپ کے بارے میں یعنی ہم جو آج کل جتنے بھی جو اسٹیم کی جو چیزیں دیکھتے ہیں بھاپ کی، اس کے بارے میں مزید ترقی کر کے ریسرچ تحقیق کر کے اس کو نئے طریقے سے ایجاد کرنے والے مسلمان تھے۔ کیا کچھ نہیں کیا مسلمانوں نے۔ کہا جاتا ہے کہ یورپ سے لوگ آتے تھے آپریشن کروانے مسلمانوں کے ممالک میں، عراق، اسپین اور یہ جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پر، سیریا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے، بڑا کوئی ہمیں کچھ اللہ نہ کرے بیماری کوئی ہوتی ہے تو آج لوگ ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہی زمانے کے نشیب و فراز ہیں کہ آج تم تو کل ہماری باری ہے والا معاملہ ہے، کہ پہلے مسلمان تھے ترقی میں اور آج وہ لوگ ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی کتاب چھوڑ دی ہے، ہم نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو یہ سارے فتنے تو آئیں گے ہی، قیامت سے پہلے ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جن کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہی ان فتنوں سے بچ پائیں گے۔ ان عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انہ لم یکم نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امته علی ما یعلمہ خیرا لہم وینذرہم ما یعلمہ شرا لہم وان امتکم ھذہ جعلت عافیتھا فی اولھا وَإِنَّ آخِرَهُمْ يُصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ثُمَّ تُجِيءُ فِتَنٌ يُرَقُّكَ بَعْدُهَا بَعْدًا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكِشِفُ ثُمَّ تَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكِشِفُ فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدْرِكَهُ الْمَوْتَةُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ ومن بايع اماما فاتاه صفقه يميني وثمره قلبي فليطعه ما استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضرب عنق اخر رواه ابن ماجه حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر اپنی امتوں کو نیکی کی باتیں بتانا اور بڑائی سے ڈرانا واجب تھا۔ اس امت کی ابتدا میں تو عافیت ہے لیکن آخر وقت میں ایسی ایسی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی جن کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا جس کا ایک حصہ دوسرے کو خوشنما بنائے گا، یعنی پہلے فتنے میں اضافہ کر دے گا۔ مومن کہے گا یہ فتنہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے گا، لیکن وہ فتنہ گزر جائے گا، پھر دوسرا فتنہ آئے گا اور مومن پھر یہی کہے گا کہ یہ فتنہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، لیکن پھر وہ بھی گزر جائے گا۔ بس جسے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو، اسے موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ پسند کرتا ہو، جس امام یعنی حاکم کی بیعت کرے اور عہد دے دے تو پھر جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا امام بغاوت کر کے آئے تو دوسرے کی گردن مار دو تاکہ مزید فتنے پیدا نہ ہوں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور صحیح ہے یہ حدیث۔ اب آپ سوچیں کہ اس میں کتنی ساری باتیں آ گئی۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کے رسول خطبے میں کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی انڈیویجولی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خطبے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی اہم بات تھی جو کہ آپ نے خطبے میں ارشاد فرمائی۔ نہ کسی کے سوال کرنے پر آپ نے بتایا، نہ ہی انفرادی طور پر صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو اس نے آپ نے بتایا، بلکہ خطبے میں بتایا۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ پہلے کے انبیاء جتنے بھی تھے ان کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر یہ واجب تھا کہ نیکی کی باتیں کرنا اور برائی سے ڈرانا۔ اب میری جو امت ہے اس امت کی ابتدا میں تو عافیت ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا دور بہتر ہوگا، لیکن جو آنے والا دور ہے وہ بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا، خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا، یعنی فتنے کثرت سے ہوں گے۔ تو پہلے دور میں عافیت ہے لیکن آخر وقت میں ایسی ایسی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی کہ جن کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیں کون کہہ رہا ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک فتنہ دوسرے حصے کو خوشنما بنائے گا، یعنی وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ انسان اس میں آرام سے انوالو ہو جائے گا، اور اس فتنے کا ایک حصہ تو بہت اچھا ہوگا لیکن جیسے ہی اس کو پکڑے گا تو وہ اس برائی میں پھر انوالو ہو جائے گا، اس فتنے میں انوالو ہو جائے گا جو اسے ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ اور انسان کہے گا کہ یہ کیسا فتنہ ہے، تو اس نے تو مجھے ہلاک ہی کر دیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا۔ لیکن جب دوسرا فتنہ آئے گا تو کہے گا کہ یہ تو اس سے بھی برا ہے اور اس نے بھی مجھے ہلاک کر دیا۔ تو ایک کے بعد ایک فتنے ایسے آئیں گے جو ورسٹ سے ورسٹ ہوں گے۔ اور پھر اسی فتنوں کی وجہ سے انسان یا تو جہنم کا مستحق بنے گا یا پھر اپنا ایمان بچا کر اپنے دین کو صحیح سلامت رکھ کر محفوظ رکھ کے وہ ان فتنوں سے بچ جائے گا۔ لہٰذا جس کی آپ نے بیعت کی ہو اسی کے ساتھ رہیں، اور جو اس امام سے یا جو اس امیر سے تلوار سے لڑو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی کیا ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک امیر کے جھنڈے تلے، ایک امیر کی اطاعت میں تو سب لوگ رہ سکتے ہیں، دو لوگ ہو جائیں تو پھر وہی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی ایک امیر ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ واللہ اعلم، یہ حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ ایک ایسا وقت بھی آیا، ہم سب جانتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان جب دو مسلمان گروپس آپس میں آمنے سامنے ہوئے تھے، اور ہو سکتا ہے ایک بار ہو چکا ہو تو اس وقت تو الحمدللہ کسی طرح سے معاملہ ختم ہو گیا، ٹل گیا، لیکن آنے والا جو وقت ہے اس میں بھی ایسے ہی معاملہ درپیش ہوں، لیکن وہ معاملہ پچھلے واقعے سے بہت زیادہ گمبھیر ہو، بہت زیادہ پریشان کن ہو۔ تو جو اصل بات ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتی ہے اس حدیث سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، ایمان کو پکڑ کر رکھیں، جس سے عہد کیا ہے اس کی عہد کی پابندی کریں، اطاعت کریں۔ یعنی اگر حاکم، ویسے بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حاکم تم پر ایک نکتہ یا چپٹا غلام بھی حاکم بنا دیا جائے تم اس کی اطاعت کرو تاکہ فتنوں سے بچ سکو۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے جو بھی امیر بنا دیا جائے، اگر وہ نماز کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کی تاکید کرتا ہے، تو ہمیں اس کی اطاعت لازمی کرنی ہے۔ اہم چیز یہ ہے اس حدیث میں کہ ہم کو اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا ہے، اللہ اور یوم آخر پر ایمان۔ تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو وہ اپنے ساتھ پسند کرتا ہو، یعنی اسی سے پھر ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے اور اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے کہ ان کی طرف دور سے جھانکنے والا بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من السائی من تشرف لہا تستشرفہ فمن وجد فیہا ملجأ او معاذا فلیعذ بہ رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا، اس وقت جو شخص جہاں کہیں پناہ کی جگہ پائے پناہ حاصل کر لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فتنوں میں انوالو نہ ہوا جائے۔ آپ دیکھیں نا، اس کی چھوٹی سی مثال ہی آپ دیکھیں کہ جیسے جلسے اور جلوس نکلتے ہیں، اب بعض اوقات جلسے جلوس میں کیا ہوتا ہے، مار دھاڑ ہو جاتی ہے، یا پھر بعض اوقات کچھ لوگ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ زہر اگلتے رہتے ہیں، اس کے چکر میں بہت سارے اشتعال پسند یا جذباتی لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا بیچاروں کا مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی غلط کام کرنا، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، غصے میں آ کر کسی کی دکان توڑ دی، کسی کے مال کو نقصان پہنچا دیا۔ اب کیا ہوا، یہ دیکھا رہے تو فتنے ہی ہے نا۔ اب اس چکر میں آپ کو تو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، تو پھر پولیس کیا کرتی ہے، وہ نوجوان مسلمانوں کو پکڑ کے لے کے چلے جاتی ہے، اور اس میں پھر سارے لوگ لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جو جو لوگ اس جلوس میں یا اس بھیڑ میں شامل تھے سب کا نام آ جاتا ہے، اور پھر بلا وجہ مسلمانوں کے جو ان کا کریکٹر ہے، ان کا کردار، اس پر ایک داغ لگ جاتا ہے، جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر برسہ برس کیسز چلتے رہتے ہیں، اور پھر ذرا سا کچھ ملک میں کوئی ٹینشن ہوا ان لوگوں کو ہمیشہ پولیس پکڑ لیتی ہے، پھر ہر وقت ہمیشہ ان کا نام وہ لسٹ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ فتنوں میں انوالو ہو گئے نا وہ، یعنی کھڑے تھے، اس سے اچھا تھا کہ وہ بیٹھ جاتے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے کہ کھڑے رہنے والے سے بہتر بیٹھنے والا ہوگا، یعنی فتنوں میں بیٹھا ہوا شخص بہتر ہوگا کھڑے رہنے والے سے، کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا، تو جہاں اس کو کہیں پناہ ملے وہ پناہ حاصل کر لے۔ اور آپ دیکھیں، اس سے ہوتا جاتا کچھ نہیں، جلسے جلوس سے، بھیڑ بھاڑ سے، توڑ پھوڑ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی آج تک کچھ ہوا ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ کوئی میمورینڈم دیا جائے کلیکٹر آفس میں، یا بڑے لیول پر آگے چل کر بات کی جائے، کچھ عدالتوں میں کیس ڈالے جائیں، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس طرح سے، یعنی دلیل سے بات کی جائے، دلیل سے کیس لڑا جائے۔ یہ بھیڑ بھاڑ سے، جلسے جلوس سے، توڑ پھوڑ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، الٹا مسلمانوں کے لڑکوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ینگ لڑکے پکڑے جاتے ہیں، پھر ان کا تعلیمی جو کیریئر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تعلیم رک جاتی ہے، پھر ہمیشہ وہ بلیک لسٹ پر آ جاتے ہیں پولیس کی۔ تو یہ کیا ہے، یہ فتنے ہی تو ہیں اصل میں دیکھا جائے تو، اور اس میں جو بیٹھ گیا وہ بہتر رہا، وہ پیچھے رہ گیا سمجھے، وہ محفوظ رہ گیا فتنے سے۔ تو ٹھیک ہے، اگر مسلمانوں پر کچھ کوئی آبجیکشن لیتا ہے، کچھ مسلمانوں کے خلاف کوئی زہر اگلتا ہے، تو اس کے توڑ کے بھی کوئی اور طریقے ہیں، صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جلسے جلوس نکالیں اور توڑ پھوڑ کریں اور جا کر دشمنوں کے، یا پھر جن لوگوں نے کہے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی دکانوں کو جا کر نقصان پہنچائیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ فتنوں کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ حدیث ہم آگے پڑھیں گے. فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ورائکم ایام الصبر الصبر فیہن فقبض علی الجمر للعامل فیہا اجر 50. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر 50 منہم او 50 منا قال 50 منکم. رواہ البزار، حدیث صحیح ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے، ان میں صبر کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسا آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا. اس وقت صبر کرنے والے کے لیے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا 50 آدمی ان میں سے یا ہم میں سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جیسا اجر ملے گا ان کو 50 آدمیوں کے صبر کرنے کے برابر. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کو پکڑے رہنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے آگ کا انگارہ انسان اپنی مٹھی میں لیتا ہے. یا فتنے اس قدر شدت اختیار کر لیں گے کہ اپنے ایمان پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، صبر کرنا مشکل ہو جائے گا. اس وقت جو صبر کرے گا، ایمان پر ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھے گا، صبر و استقامت اختیار کرے گا، تو اس کے لیے 50 آدمیوں کے برابر ہے. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام بھی کتنے عقل مند تھے ماشاءاللہ. کہنے لگے کہ ان کے 50 آدمیوں کے برابر کہ ہمارے 50 آدمیوں کے برابر؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تمہارے 50 آدمیوں کے برابر، یعنی صحابہ کرام کے جیسے صبر کے برابر اجر ملے گا، پھر 50 صحابہ کے برابر اجر. اور واقعی میں آج آپ دیکھیں کہ آج انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہی ہو گئے صبر کرنا، اپنے آپ کو بچائے رکھنا، محفوظ رکھنا. اور خصوصاً ایسے لگتا ہے جب یہ عید الاضحیٰ آتی ہے، اس وقت تو مسلمانوں کے لیے ایک نئی آزمائش آ جاتی ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بھی آپ مجرم، آپ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں تو بھی آپ مجرم. بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حافظ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے والا بنائے کہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے تو ہمیں ایسی سزا نہیں مل رہی ہے. تو ہمارے اعمال کو ہم کو درست کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے ہمیں. دوسروں کو بلیم کرنے سے کیا ہوگا، چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، جب ظلم کرنے پر آتے ہیں مسلمانوں پر تو سب ایک ہی جیسا ظلم کرتے ہیں، اس میں پھر کوئی کسی کی تمیز نہیں رہتی. اصل چیز ہے ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے ایمان میں کہاں کمی ہے، کہاں جھول ہے ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں، جس کی بنا پر ایسے حکمراں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو پرکھنے والا بنائے، اس کی صحیح جانچ پڑتال کرنے والا بنائے، اور ہمیں ایمان پر ہمیشہ ثابت قدم رکھے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے. قیامت کے فتنے اس قدر شدید ہوں گے کہ لوگ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے تاکہ جلدی جلدی قیامت قائم ہو. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان یتمنون فیہ الدجال قلت یا رسول اللہ بی ابی و امی مما ذاک قال مما یلقون من الانائی والانائی. رواہ الطبرانی، حدیث صحیح. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دجال کے آنے کی تمنا کرنے لگیں گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت فتنوں کی وجہ سے ایسا ہی ہوگا. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اس قدر برا وقت آئے گا کہ لوگ دجال کی تمنا کریں گے تاکہ قیامت جلد قائم ہو جائے. ایسے وقت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر ان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ذہاب العلم، علم کا اٹھ جانا، علم دین کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعۃ ایاما ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم ویکثر فیہا الحرج والحرج القتل. رواہ البخاری. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی، علم دین اٹھ جائے گا اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی. یہ بخاری کی روایت ہے. اب آپ اس میں سے ایک ایک کر کے خود ہی آپ اندازہ لگائیے. اس میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی، علم دین اٹھ جائے گا. اور بعض دوسری روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم دین اٹھ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ علم ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ جو اچھے اچھے علماء ہیں وہ وفات پا جائیں گے، اور پھر جو جاہل لوگ ہیں جو صحیح دین کا علم نہیں رکھتے وہ علماء بن جائیں گے، وہ عالم بن جائیں گے. پھر جب لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے تو وہ جہالت کی بنا پر ان کو جہالت کے فتوے دیں گے. اور اس طرح سے جہالت عام ہو جائے گی. اور آج آپ دیکھیں تو وہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. کتنی چیزیں ایسی کہ سود کو جائز قرار دینا, حلالہ کو جائز قرار دینا, یا غیر مسلم ممالک میں سود جائز ہے, اس طرح کی باتیں, یا اور بھی طرح کی باتیں آپ خود دیکھ لیں. تو قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جس میں جہالت عام ہو جائے گی, علم اٹھ جائے گا, یعنی علم دین, اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی. اور حرج ہم جانتے ہیں کہ آج کیسا حرج ہر طرف ہے کہ آپ کوئی اخبار اٹھا لیں, آپ کوئی ٹی وی نیوز دیکھ لیں, یا آپ کوئی بھی نیوز سن لیں, دیکھ لیں, پڑھ لیں, ہر جگہ بس قتل و غارت گری, ہر جگہ قتل, ہر جگہ قتل. اور وہ ہے نا کہ مرنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ اسے کیوں مارا گیا, اور مارنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں مارا. یعنی قاتل اور مقتول دونوں لا علم ہوں گے کہ کیوں وہ جنگ کر رہے ہیں اور کیوں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور آج وہی حالت ہے کہ اتنی کثرت سے لوگ مر رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں, اور کسی کو خبر نہیں کہ کیوں, کس کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کون کس کو مار رہا ہے, کون کس کے فیور میں, کون کس کے اگینسٹ میں ہے. اتنے گروپس ہو گئے ہیں جو جہاں پر آج کل انتشار پھیلا ہوا ہے کہ کچھ بتا نہیں سکتے. اور علماء کی موت ہوں گی کثرت سے, اس کی وجہ سے بھی علم دین اٹھ جائے گا, انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے. والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی, عقوق الوالدین, قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بارزا للناس فاتاه رجل فقال یا رسول اللہ متى الساعه فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأخبرك عن اشراطها اذا ولدت الامۃ ربتها فذلك من اشراطها واذا كانت الحفاۃ العراۃ رؤوس الناس فذلك من اشراطها واذا تتاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من اشراطها في خمس لا يعلمهن الا الله فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام رواه ابن ماجه حديث صحيح. یہ سورہ لقمان کی آیت ہے, آخری آیت, آیت نمبر 34. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا, یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں, لیکن میں تمہیں اس کی بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں. جب عورت اپنا مالک جنے یعنی نافرمان اولاد, تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنے, تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں, تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کا وقت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں. پھر آپ نے تلاوت فرمائی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے, بارش وہی برساتا ہے, ماؤں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہی جانتا ہے. کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا, نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے. اور جیسے کہ پہلا جملہ یہاں کہا گیا کہ قیامت جب آئے گی تو عورت اپنا مالک جنے گی, یعنی جو اولاد ہوگی وہ نافرمان ہوگی کہ وہ اپنی ماں کو اپنا نوکر بنا لیں گے. اور آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی, یعنی آپ کو جو پچھلی دفعہ فرسٹ والے لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ والدین آج کل ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے بچوں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں, ان سے بیگ کرتے ہیں کہ اچھا بیٹا کھا لو نہ پیجیے. بچے ناراض ہو جاتے ہیں تو بےچارے والدین ان کی رضا جوئی کے لیے, ان کی رضامندی کے لیے بار بار ان کو ان کی پسند کی چیزیں دیتے رہتے کہ اچھا بیٹا یہ لے لو, اچھا بیٹا وہ لے لو, اچھا یہ. یعنی آج آپ خود دیکھ لیں کہ کیسے والدین کی نافرمانی کی جا رہی ہے, اور بچے اس قدر بدتمیز ہو گئے ہیں کہ اگر والدین نے کوئی ذرا سی بات کہہ دی دھڑ سے دروازہ بند, یعنی اپنی نافرمانی کا ثبوت وہ زور سے دروازے بند کر کے دیتے ہیں, پیر پٹک کر جاتے ہیں, کندھے اچکاتے ہیں اور منہ بنا کر چلے جاتے ہیں, یہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے دراصل؟ یہ والدین کی نافرمانی ہی تو ہے یہ. تو قیامت کا تم انتظار کرو اس وقت جب کہ والدین کی نافرمانی کی جائے گی, بچے نافرمان ہوں گے. عورت سے جو بچے پیدا ہوں گے تو وہی بچے اس کے مالک بن جائیں گے, یعنی ماں بیچاری نوکرانی بن جائے گی اور وہ بچے اس کے مالک بن جائیں گے. اور آج ایسے ہی ہوتا ہے کہ کتنے گھرانے سے آپ خود دیکھیں کہ جہاں پر بوڑھے والدین کو گھر سے نکال دیا گیا, یا بوڑھے والدین کو اکیلے چھوڑ دیا گیا اور شوہر اور بیوی کہیں اور رہنے چلے گئے. یعنی کیا عقل پر پردہ پڑ گیا ہماری, اور کیا ہو گیا, ایسی کون سی خوراک ہم کھا رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں جس کی بنا پر ہماری جو حس ہے وہ بھی مر گئی ہے. یعنی کیسا ہوتا ہوگا وہ حال, اور کیسے ہوتے ہوں گے وہ بچے کہ جو اپنے والدین کو فراموش کر دیتے ہیں, جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. اور یہ جواب دینا تو آج کل جیسے عام ہو گیا ہے, اور والدین کو بچے ایسا سمجھتے ہیں آپ کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں سمجھتا, آپ چپ رہیں, یہ جملے تو بالکل عام ہو گئے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ماں باپ کو کہتے کہ آپ کو نہیں سمجھتا, یہ آپ اپنے کام سے کام رکھیے,
ہمارے معاملات میں آپ مت بولیے اس طرح کی باتیں، اور والدین اگر کچھ بولیں تو ان کے پیچھے ان کا مذاق بنایا جاتا ہے، ان کی شکایتیں کی جاتی ہیں، نافرمانی کی جاتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری ہر بات میں انوالو ہوتے ہیں، ماں باپ کی نصیحتیں اچھی نہیں لگتی، زہر لگتی ہیں۔ کیا ماں باپ سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ بولا والدین سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے ہمارا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہی نا، آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے، فوراً بعد۔ وہ جو ایک چینی کہاوت ہم پڑھتے ہیں نا، چینی کہانی، کہ دونوں میاں بیوی تھے، ان کا بیٹا تھا 8-10 سال کا ساتھ میں، اور بوڑھے والد بھی ساتھ رہتے تھے۔ دونوں میاں بیوی ظاہر سی بات ہے جاب کرنے والے تھے، ان کے لیے بوڑھے والد کی خدمت کرنا بہت مشکل کام تھا۔ ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک دن ایسا کرتے ہیں، کوئی اسپیشل چیئر بناتے ہیں ان کے لیے، اور وہ چیئر پر بٹھا کر ان کو جنگل میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پکنک پہ جا رہے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہیں ان کو چھوڑ دیں گے اس چیئر پر۔ جب وہ چھوڑ کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو بچہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، تو بیٹا کہتا ہے کہ وہ چیئر آپ لے لیں، ان کو ویسے ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ تو ماں باپ پوچھتے ہیں کہ کیوں، چیئر کیوں ساتھ میں لے رہنے تو اس پر وہ چلیں گے پھریں گے۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ وہ چیئر آپ اس لیے ساتھ میں لے لیں کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ معذور ہو جائیں گے تو میں وہی والی چیئر استعمال کر لوں گا آپ کو یہاں چھوڑنے کے لیے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہماری عقلوں کو؟ کیا ہم یہ فراموش کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے بھی بچے ہیں؟ اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں تو ہمیں کیا لگے گا، کیسے لگے گا، کیسے فیل کریں گے ہم؟ جو والدین نے بچپن سے پرورش کی، اپنے خون سے سینچا، اپنی محنت کی کمائی لگا کر ان کو پڑھایا لکھایا، ماں نے اپنا دودھ پلایا، اپنی کئی راتیں وہ جاگ جاگ کر اس نے اس بچے کے پیچھے گزاری۔ کیسے تڑپ اٹھتی ہیں مائیں جب بچے کو بخار ہوتا ہے۔ مائیں چاہتی نہیں کہ ان بچوں کو ذرا سی تکلیف ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بیٹے ہو یا بیٹیاں ہوں۔ اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو والدہ کی یا والدین کی ذرا سی فکر نہیں ہوتی ہے۔ کتنا جلدی بھول جاتا ہے انسان۔ واقعی میں انسان بڑا تھڑ دلا واقع ہوا ہے، ظلوماً جہولا ہے، ظالم ہے بہت زیادہ، جاہل بھی ہے، کچھ علم نہیں ہے اسے۔ بھول جاتا ہے بالکل کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کہ والد صبح سویرے اٹھ کر، دھوپ ہو، گرمی ہو، بارش ہو، سردی ہو، وہ اپنا کام سے جاتے تھے، کس لیے کما کر لاتے تھے؟ یہ بچوں کے لیے۔ ماں بیچاری رات رات بھر جاگتی تھی، صبح اٹھتی تھی، بچوں کو اسکول بھیجتی تھی، کس لیے اس نے قربانی دی؟ یہ دن دیکھنے کے لیے کہ بچے بڑے ہو کر اسے گھر سے بے گھر کر دیں، بے دخل کر دیں؟ کہتے ہیں آپ کو بیچ میں ہمارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر کی سیٹنگ ہم ہمارے حساب سے کریں گے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ جیسے چاہیں گزارا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ ہمارے بیچ میں دخل اندازی مت کریے۔ دادیوں کو تو بالکل پسند ہی نہیں کیا جا رہا آج کل، کہتے ہیں دادی نانی ہونا ہی نہیں بیچ میں، بس ہم انڈیپینڈنٹ اکیلے رہیں، کوئی بیچ میں ہمارے بولنے والا نہ، جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ ایک انہیں بوجھ لگتے ہیں والدین، وہی والدین 10 بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اور وہ 10 بچے یہ 2 والدین کو نہیں سنبھال سکتے، آپ سوچیں ذرا۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل امین آئے تھے سوال کرنے آپ سے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ انتظار کرو کہ نافرمان اولاد ہو، یعنی عورت جب خود اپنے مالک کو جنے۔ اور میں وہی سوچتی ہوں کہ وہ بیویاں کیسے ہوتی ہیں، کیا وہ اپنا آنے والا وقت بھول جاتی ہیں کہ ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، ان کی بھی بہوں میں آئیں گی کبھی۔ وہ کیسے بیٹوں سے ماں باپ کو جدا کر دیتی ہیں، اور کیسے توڑ دیتی ہیں، اور کیسے وہ کہتی ہیں کہ کیوں اتنا پیسہ دے دیا ماں باپ کو، تم کون ہوتے ہو بھائی کہنے والے؟ والدین پر نہیں خرچ کریں گے تو کس پر خرچ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جب ایک بوڑھا شخص لایا جاتا ہے ان کے سامنے، پہلے بیٹے نے شکایت کی کہ میرے والد مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، جب وہ بوڑھے شخص کو لایا گیا، آپ نے اس کی حالت دیکھی تو بیٹے سے کہا کہ تو بھی اس کا ہے اور تیرا مال بھی اس کا ہے، اور اللہ کے رسول کہ جو کسب ہے ہاتھوں کی کمائی وہ انسان کی اولاد ہے۔ تو بہرحال عورت اپنا مالک جنے گی، تو یہ قیامت کی نشانیوں سے ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنے، یعنی ایسے ہی جن کی کوئی ویلیو نہیں، نہ جن کا کوئی خاندان، نہ جن کا کوئی نسب، نہ جو تعلیم یافتہ۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنی نقلی ڈگریاں لے کر پیش کیے جاتے ہیں جتنے بھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بنتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ آج کل حکومت میں آئے ہوئے ہیں جن کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج واقعی میں جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں ان کے پاس دولت کتنی آ گئی ہے نا، یہ جو پہلے گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اب وہاں پر بھی بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں۔ تو انتظار کرو قیامت کا، اور یہ قیامت کب آنے والی ہے اس کا علم سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے بنیں، ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بندہ بنائیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا بندہ بنائیں گے تو وہ یقیناً والدین کے فرما بردار ہوں گے۔ بچپن سے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں، ان کو صحیح دینی تعلیم دیں، ان کو قرآن اور حدیث سے روشناس کروائیں۔ جو قرآن اور حدیث پڑھنے والے بچے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی جن کے پاس معرفت ہوگی، وہ کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔